शुरू किया जाए। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اس درس میں بات چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے تعلق سے انہی کی شرح آپ کے سامنے چل رہی ہے، اور ان ناموں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے پورا کریں، اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے دروس میں آ رہی ہیں. آج جو نام آپ کے سامنے ہے، آج کے درس میں جس نام کے بارے میں بات کی جائے گی، صرف ایک ہی نام، وہ نام ہے العلیم. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العلیم، العلیم یہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ ایسا نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے. جبکہ اور دوسرے جو نام آپ کو آ رہے تھے، شروع میں کچھ نام تھے، جیسے جو پہلا نام ہم نے بیان کیا اللہ، جو خاص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام دونوں سے اس کا تعلق کہا جاتا ہے، اور سارے نام اس کی طرف منسوب کر کے نسبت کر کے کہے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ ہے. اسی طریقے سے رحمان اور رحیم، ان ناموں کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کے بعد سب سے زیادہ قرآن میں جو جس نام کا تذکرہ ہے وہ نام العلیم ہے. قرآن میں 150 جگہوں سے زیادہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا ہوا ہے. بلکہ شیخ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، جو عربی زبان اور اسی طریقے سے فقہ کے جو اصول ہیں اور فقہی مسائل کے تعلق سے، قرآن کی تفسیر کے تعلق سے یہ بڑے مشہور ہیں، تو یہ شنقیطی کہتے ہیں کہ یہ علیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ایسا نام ہے کہ آپ قرآن کو صرف ایسے ہی کھول دو، یعنی یہ سوچ کر کے نہیں کہ فلاں جگہ پر ہم قرآن، ایسے ہی صرف آپ کھول دیں تو آپ کو یہ نام وہاں مل جائے گا العلیم کا. بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ نام بیان کیا ہے. کیوں بیان کیا ہے؟ اس نام کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے؟ اسی کا کچھ تذکرہ آج آپ کے سامنے آئے گا. پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ علیم، آپ جانتے ہیں علیم کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا، عالم کے معنی بھی ہوتے ہیں جاننے والا، علیم کے معنی بھی ہوتے ہیں جاننے والا، علام کے معنی بھی ہوتے ہیں جاننے والا، لیکن فرق کیا ہے؟ جی، یہ مبالغہ اور جو ہے غیر مبالغہ کا، یعنی بہت جاننے والا اور کم جاننے والا، یہ فرق کریں گے عالم علام. علام کا لفظ ہم انسانوں کے لیے بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بار بار جو ہے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، سنتے رہتے نہیں علامہ، علامہ جو ہے مختلف لوگوں کے نام جو ہے، علامہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح سے آپ نام سنتے رہتے ہیں، تو ہم علامہ کے ساتھ کہتے ہیں. یہ علام لفظ جو عربی زبان میں مبالغے کے لیے ہے، وہی عالم کا مبالغہ کیا آتا ہے، علام آتا ہے، اسی علام پر یہ تا استعمال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں رکنے کے بعد علامہ. کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ مؤنث کے لیے ہے، कभी भी ये ध्यान में न लाएं कि किसके लिए है, मोहनस के लिए ता है ना, इसलिए तो मोहनस के लिए। फिर इब्ने बास को क्यों मोहनस बना दिया, इब्ने कईम को क्यों मोहनस बना दिया, कहते हैं अल्लामा इब्ने कईम रहमतुल्लाह अलैह। ये सवाल आता है जहन में, अल्लामा हम क्या कहते हैं, अल्लामा, अल्लाम कहें तो कोई बात नहीं, कहते हैं अल्लामा। तो अरबी जबान में ये ता भी मुबालगे की है, यानी ये ता जो अल्लाम में आई है ये ता मुअन्नस की नहीं है, इसीलिए मुजक्कर के लिए भी क्या कहते हैं, अल्लामा कहते हैं। ये ता भी मुबालगे का माना देती है। जैसे हमको दूसरी मिसाल देता हूँ, वो तो मुबालगे का सेगा नहीं है लेकिन मुबालगे के लिए ता को इस्तेमाल किया गया है। आपने अरबी की बात किताबें अगर सुनी या पढ़ी होंगी तो दावत देने वालों के ताल्लुक से दुआत के लिए, तो अरबी में किताब का नाम होता है सिफातुद्दाइयति। शेख इब्ने अब्बास का एक छोटा सा रिसाला है, उसका नाम है सिफातुद्दाइयति, सिफातुद्दाइयति, अद्दाइयतु ता के साथ, दाई दावत देने वाला, अद्दाइयतु ता ये मुबालगे के लिए है, कोई ये ना सोचे कि ये मुअन्नस के लिए। तो दाइया कहा जाता है, हुआ दाइयतुन कबीर, अरबी में कहते हैं हुआ दाइयतुन कबीर, अबू हो दाइयतुन कबीर, अब है वो मुज़क्कर है, और क्या कहा जा रहा है साथ में, दाइयतुन कहा जा रहा है। और ता आम तरीके से मशहूर यही है कि ता किसके लिए होती है, मुअन्नस, इसीलिए कहते हैं कि और भी चीजें जो आती हैं उसको भी जानना चाहिए। तो कभी कभी ये ता किसके लिए आती है, मुबालगे का माना देने के लिए आती है, मुअन्नस के लिए नहीं होती है। तो अद्दाइया में जो ता है वो मुबालगे के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से अल्लामा में जो ता है वो मुअन्नस की नहीं है बल्कि मुबालगे का सेगा तो है ही, उसको मुबालगा भी कहते हैं और साथ में कहते हैं जायद, लेकिन जब भी जायद हो तो उसके अंदर ताकीद का माना होता है। अरबी जबान में यह भी एक बड़ा मसला होता है, बाज़ हुरूफ के बारे में कहा जाता है कि ये इस्तेमाल हुआ है और ये जायद है। ऐसे ही कुरान की एक आयत में एक लफ्ज के बारे में एक साहब ने यही कह दिया कि ये यहां पर क्या है, जायद है। अब वो सुनने वाला गुस्सा हो गया, हाँ कुरान में जायद, कुरान में क्या है जायद, कैसी बात कर रहे हो ये, अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अलैसल्लाहु बिअहकमिल वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिलअबीद। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुरान में कुछ जगहों पर ये मा और लैसा ये इस्तेमाल करके उसकी खबर पर बाल आते हैं। अरबी जबान के लिहाज से उसे क्या कहा जाता है, जायद कहा जाता है, यानी इस बात को बाज़ायदा है, अरबी जबान में यूं कहा जाता है। तो कोई आदमी जब जायदा कहा जाता है तो ये ना समझ ले कि उसका कोई माना नहीं होता है, वही समझ कर कुरान में जायद कहां से आ जाएगा, नहीं उसका माना होता है। लेकिन जायद क्यों कहते हैं, तरतीब और तरकीब के लिहाज से अरबी जबान में उसकी वहां कोई जगह नहीं बनती है लेकिन उसे इस्तेमाल किया गया है तो कहते हैं ये क्या है, जायद है। लेकिन उससे माने में ताकीद पैदा होती है, उस जायद लफ्ज से माने में ताकीद, माने में फर्क पड़ता है। ऐसे ही अल्लामा में ता जो है, अगर ये कहते भी हैं कि ये जायद है क्योंकि मुबालगे का सेगा पहले ही से है, ये इससे माने में क्या पैदा होती है, ताकीद पैदा होती, तो हम कहते हैं माने में मुबालगा होता है। तो बात असल ये शुरू हुई कि हम बंदों के लिए भी क्या कहते हैं, अल्लाम कहते हैं, बल्कि ता के साथ अल्लामा भी कहते हैं और अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अलीम का लफ्ज जैसे अल्लाह तबारक व ताला के लिए आया हुआ है वैसे ही बंदों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, कुरान में इस्तेमाल हुआ, कहते हैं गुलामुन अलीमुन, गुलामुन अलीमुन। तो अलीम का लफ्ज बंदों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और अल्लाह ताला के लिए, ऐसी अल्लाम का लफ्ज भी बंदों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है अल्लाह के लिए भी, आलिम का लफ्ज अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और बंदों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, हम तरीके से तो इस्तेमाल करते ही रहते हैं, अल्लाह ताला के लिए है आलिमुल गैब व शहादत, तो गैब को भी और हाजिर को भी हर एक को जानने वाला है, तो आलिम का लफ्ज अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है। تو یہ عالم علیم اور علام ان کے معنی کیا ہوتے ہیں جاننے والا اور علیم اور علام میں عالم کے مقابلے میں زائد چیز یہ ہے کہ اس کے اندر وہ مبالغے کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا اور ساتھ ہی ساتھ صفتی معنی بھی ہوتا ہے علیم کے اندر خاص طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ ہے عربی زبان میں علیم کے لیے ایک رہتا ہے اس کو کہتے ہیں صفت مشبہ جب ہم یہ کہیں کہ یہ صفت مشبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس وقت میں کہ یہ صفت ذات سے تعلق رکھتی ہے صفت کس سے تعلق رکھتی ہے ذات سے یعنی ہمیشہ اس ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو کہتے ہیں یہ صفت ذات سے تعلق رکھتی ہے جڑی ہوئی ہے ذات کے ساتھ میں اس کو ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں ہم کسی بھی شخص کے بارے میں عربی زبان میں کسی بھی شخص کے بارے میں کہتے ہیں یہ کاتب ہے کیا کہتے ہیں کاتب ہے کاتب کے معنی لکھنے والا تو کسی زمانے میں اس کو لکھنا نہیں آتا تھا بعد میں لکھنا آ گیا تو آپ اسے کیا کہتے ہیں کاتب کہتے ہیں یہ کاتب اس میں فاعل کہتا ہے اس میں فاعل میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ وہ صفت ہمیشہ جڑی ہوئی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے یعنی کسی زمانے میں وہ چیز نہیں تھی اس کے پاس بعد میں آ گئی تب بھی کیا کہتے ہیں اس میں فاعل استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں اسے استعمال کیا جاتا ہے میں نے آپ کو ایک مثال دی جیسے کاتب ہے ہم سائق کہتے ہیں ڈرائیور کے لیے کیا کہتے ہیں سائق گاڑی کو کھینچنے والا تو اس میں فاعل کبھی بھی ایک آدمی پہلے عالم نہیں تھا بعد میں عالم ہوا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں فاعل استعمال کرتے ہیں لیکن علیم جو صفت مشبہ کا صیغہ ہوتا ہے یا مبالغے کا مبالغے میں بھی بعد میں وہ چیز آ سکتی ہے لیکن صفت مشبہ میں معاملہ یہ رہتا ہے کہ وہ چیز اس کے ذات سے جڑی ہوئی رہتی ہے کبھی بھی ذات اس چیز سے خالی نہیں ہو سکتی اس کے اندر یہ معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم علیم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ علم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم نہیں تھا پھر عالم بنا جیسے بندوں کے لیے کہا جاتا ہے آدمی جانتا نہیں تھا پھر جاننے لگا تو علیم کا یہ جو صیغہ ہے عربی زبان میں اس کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ یہ صفت کس سے جڑی ہوئی ہے ذات سے جڑی ہوئی ہے کبھی ایسا نہیں کہ وہ چیز کبھی پائی گئی اور کبھی نہیں پائی گئی نہیں وہ ہمیشہ اس ذات کے اندر وہ چیز پائی جائے گی تو اس کو صفت مشبہ کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی علیم ہے علم کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ کبھی بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ علیم نہ رہا ہو کبھی جیسے انسانوں کے ساتھ آپ سوچتے ہیں اور دوسری چیزوں کے ساتھ سوچتے ہیں کہ علم آیا پہلے نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ ہے وہ علیم ہے یہ پہلی بات ذہن میں رکھی علیم کے معنی میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بندوں کے علم سے الگ ہے علم بندوں کے پاس بھی اور علم اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ بھی عالم ہے اور بندے بھی بندوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کہا گیا کہ جو ہے علیم ہے اور یہ صفت بندوں کے لیے بھی استعمال کی گئی تو اللہ کے علم میں اور بندوں کے علم میں فرق ہے دونوں میں یہ فرق سب سے پہلا فرق ہم کچھ فرق بیان کریں گے سب سے پہلا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے بندوں کا جو علم آتا ہے یہ سیکھ کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم اس کی ذات کے ساتھ یہ فرق ذہن میں بڑھائیے بندوں کا علم بندوں کے پاس علم کیسے آتا ہے سیکھ کر کے آتا ہے. کہتے ہیں کبھی بھی بندوں کے لیے کہ کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا ہے. بندوں کو ہر چیز سیکھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ علم ایسا ہے جو اس کی ذات کے ساتھ ہے, کسی کا سے سیکھا ہوا علم نہیں, بلکہ اس نے لوگوں کو سکھایا ہے, بندوں کو سکھایا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو سکھایا گیا. تو بندوں کو سکھایا گیا, یہاں تک کہ انبیاء اور رسول کو بھی سکھایا گیا. وہ جانے پہلے نہیں جانتے تھے, بعد میں جانے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کی ذات کے ساتھ ہے. وہ ہمیشہ سے جاننے والا ہے اور ہمیشہ جاننے والا رہے گا. تو پہلا فرق میں نے کہا ماضی کے تعلق سے کہ بندوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک وقت گزرتا ہے وہ نہیں جانتے ہیں, پھر سیکھ کر کے جان جاتے ہیں. پھر ایک وقت بندوں کا ایسا بھی آتا ہے کہ ایک چیز جانتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں, پھر وہ جانتے نہیں ہیں, جانتے ہیں پھر نہیں جانتے. بچپن میں نہیں جانتے تھے پھر سیکھے, پھر اس کے بعد جب بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں انسان پھر بچپن کی طرف لوٹ آتا ہے, پھر وہ چیزیں بھول جاتا ہے. تو انسان ہمیشہ جانتا نہیں جانتا ہے, پھر جانتا ہے, جاننے کے بعد پھر بھول جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے جانتا ہے, اس کے پہلے کبھی ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتا تھا پھر جانا, اور ہمیشہ جانتا رہے گا. کبھی اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ نہ جاننے کی کیفیت آئے, یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے کہتے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ, جو ہم کہتے رہتے ہیں بار بار, اللہ تعالیٰ ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے. یہ بات پہلی ہے جو نوٹ کر کے رکھیں دونوں کے فرق. اسی لیے کہتے ہیں عربی میں لم یزل, لم یزل عالمن ولا یزال عالمن, وہ ہمیشہ سے عالم تھا اور ہمیشہ عالم رہے گا. لم یزل عالمن ولا یزال عالمن, عربی میں دوسری صفات کے لیے بھی اسی طریقے سے کہا جاتا ہے لم یزل قدیرا ولا یزال قدیرا, لم یزل مدبرا ولا یزال مدبرا. تو لم یزل یہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے, یعنی پہلے ہمیشہ سے رہا ہے, اور لا یزال ہمیشہ رہے گا, یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے. دوسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے, بندوں کا جو علم ہے, دونوں میں فرق. اگرچہ کہ پہلے میں تھوڑی سی یہ بات آئی تھی لیکن میں وضاحت کے لیے اس کو الگ سے پیش کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ بندوں کا علم ہمیشہ دوسروں کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے. بندوں کا علم ہمیشہ عطا کیا ہوا ہوتا ہے. کوئی آدمی خود سے عالم نہیں بنتا, دوسروں کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے. خود سے وہ چیز اسے حاصل نہیں ہوتی ہے, دوسروں کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے. ممکن ہے آپ سوچیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو میں نے خود سے سیکھی ہے, مجھے کوئی سکھایا نہیں ہے, میرا کوئی استاد نہیں ہے. سنا ایسا ہے نہیں؟ ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا, ہے کیا ایسا؟ کوئی استاد نہیں تھا. بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں وہ تو میں نے دیکھتے دیکھتے لوگوں کو سیکھ لیا ہے, میرا کوئی استاد نہیں ہے, مجھے کوئی سکھایا نہیں ہے. بندوں کا علم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں, دیا ہوا ہوتا ہے, دیا ہوا ہوتا ہے, خود سے اسے حاصل نہیں کر سکتا. اور کم سے کم اس کا درجہ یہ ہے کہ بندوں کا سارا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو. وہ رسول جا کے کسی کے پاس سیکھتے نہیں, ٹھیک ہے وہ, لیکن یہ علم کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. رسولوں کا معاملہ بھی اس میں یہی ہے کہ وہ علم ان کو خود سے حاصل نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ علم کسی کا دیا ہوا ہے. سو کہتے ہیں موہبہ, یعنی ہبا کیا ہوا دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز دی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کے بارے میں یہ لٹریچر کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کے بعد جو چیزیں آتی رہتی ہیں، کسی بھی زبان میں آپ پڑھیں گے تو یہ بات آتی رہتی ہے کہ فلاں آدمی فطری شاعر تھا، کسی کے پاس سیکھا نہیں ہے. فطری شاعر تھا، کسی کے پاس سیکھا نہیں، اس کا کوئی استاد نہیں ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے فطری، یہ موہبہ ہے. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ موہبہ، جسے انگلش میں ٹیلنٹ کہتے ہیں. یہ موہبہ عربی میں کہا جاتا ہے. موہبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. یہ بندوں کا چاہے علم، جسے ہم فطری علم بھی کہہ لیتے ہیں، وہ بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے خزانے میں سے بندوں کو علم دیتا ہے. اسی لیے کسی بھی انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ علم اس کا اپنا ہے، اپنا سیکھا ہوا ہے، بلکہ دیا ہوا کس کا ہے؟ انسان کا علم ہمیشہ دیا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے دیا ہوا ہوتا ہے. وہ سیکھتا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا، نہ بھی سیکھے تو کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تیسری چیز جو انسان کے علم اور اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق سے میں نے کہا کہ اللہ کا علم بندوں کے علم کے مشابہ نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ لفظ آپ بندوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، عالم کا، علام کا، لیکن علم مشابہ نہیں ہے. بندوں کے پاس چاہے کتنا بھی علم آ جائے. خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے ان کے پاس اور سمندر میں یہ لوگ کشتی پر جانے کے لیے سوار ہوئے، تو اس موقع پر یہ بات، ایک پرندہ آ کر کے چھوٹا سا، جسے ہم گوریا کہتے ہیں، یہ اسپیرو جو ہے، آ کر کے تھوڑا چونچ میں پانی لیا، تھوڑا سا ہی پانی آتا ہے، تو اس وقت سکھایا خضر علیہ السلام نے ان کو کہ تمہارا علم اور میرا علم، یہاں تک کہ پوری دنیا کا علم بھی آپ لے لیں گے، تو اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر سے اس پرندے نے تھوڑا سا پانی لے لیا، اپنی چونچ میں بھر لیا. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم محیط ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ محیط ہے. قرآن میں بار بار اس طرح کا بیان آتا رہتا ہے، احاطہ بکل شئین علما، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، نہ پہلے، نہ اب اور نہ بعد میں. جیسے اس کا علم ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، ویسے ہی اس کا علم ہمیشہ سے ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ آنے والی چیزیں ہیں ان میں سے بھی ہر چیز کو جانتا ہے. کہتے ہیں اس کا علم محیط ہے، اور بندوں کا علم اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بالکل ناقص ہے، بالکل ناقص ہے. انسان جانتا ہے کس کے بارے میں؟ میں سوال کر رہا ہوں صرف اسی لیے کہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. انسان جانتا ہے کس کے بارے میں؟ بڑے سے بڑا جاننے والا آدمی کس کے بارے میں جانتا ہے؟ جو اس کے سامنے ہے. کس کے بارے میں جانتا ہے؟ جو اس کے سامنے ہے. جو اس کے سامنے، جو اس کے سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں جانتا ہے؟ بولیے. ہاں، اس کے بارے میں جانتا ہے خبر کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ خبر کے ذریعے سے. وہ پہلے کوئی چیز گزری ہوئی تھی، کسی نے اس کو بیان کیا، تو اس خبر کے ذریعے سے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے. اگر وہ خبر اس کو نہ دی جائے تو نہیں جانتا. یہ فرق ہے انسان کے علم میں، اللہ کے علم میں. اس کو سمجھیے گا ذرا، کہ انسان جانتا ہے صرف اس کو جو اس کے سامنے ہے. غیب کا اسے علم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جانتا ہے اور سامنے جو چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے کہا جاتا ہے، لیکن یہ بندوں کے لحاظ سے کہا گیا. اور بندے ہمیشہ جو سامنے ہے اس چیز کو جانتے ہیں. اگر کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہے، جیسے کوئی چیز پہلے گزری ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں بندہ نہیں جانتا ہے. کیسے جانتا ہے؟ خبر کے ذریعے سے جانتا ہے. کوئی چیز آئندہ ہونے والی ہے فیوچر کے بارے میں وہ بندہ نہیں جانتا, اگر جانتا ہے تو خبر کے ذریعے سے جانتا ہے, ورنہ اس کے پاس جاننے کے لیے اور کوئی سورس نہیں ہے اس کے بارے میں. خبر کے ذریعے سے جان سکتا ہے, یعنی کوئی ایسا آدمی جو اس کے بارے میں جانتا ہو وہ اس کو خبر دے گا تو اس کے بارے میں وہ جانتا ہے, ورنہ اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا. یہ نقطہ خاص طریقے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے عقائد کے باب میں. دنیا کب سے شروع ہوئی, پہلا انسان کون تھا, پہلے انسان کے حالات کیا تھے, یہ انسان کیسے جان سکتا ہے؟ بولیے, خبر کے ذریعے سے جان سکتا ہے, ورنہ نہیں جان سکتا. اب وہ خبر اگر صحیح رہے گی تو انسان کا علم صحیح ہوگا, اگر وہ خبر غلط ہے تو انسان کا علم غلط ہو جائے گا وہاں پہ. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر آپ کو ماضی کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو آپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی سورس نہیں ہے کہ ماضی کو جاننے والا کوئی شخص آپ کو خبر دے. اگر یہ خبر اللہ تعالی کی طرف سے آ جائے تو بولیے اس کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہی اس چیز کا سب سے صحیح علم ہے کہ اس کی خبر کس نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا. اب اس علم کے بعد دنیا کا سارا علم ایک طرف اور یہ ایک طرف, آپ کو یقین صرف اس پر رکھنا ہے. اس میں اگر کوئی کہے کہ آدم علیہ السلام ہی انسانوں کی شروعات ہیں, خبر دی گئی ہم کو کہ انسان کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے, آدم علیہ السلام سے, تو یہ پہلے کی خبر ہے اور وحی کے ذریعے سے آئی, تو ہمارا اس پر اعتقاد ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے نہیں پہلے بندر تھا تو ہم اس کو نہیں مانتے, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے, پہلے سے ہے. انسان کے پاس یہ خبر کیسے یہ علم کیسے آتا ہے, تجربے سے نہیں آتا, یاد رکھ لیجئے گا, بلکہ یہ خبر سے یہ علم آ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے اس کا, اس کے ذریعے سے اس کو معلوم ہوگا. یہ خبر بالکل صحیح کب ہوگی, جب یہ کس کی طرف سے آ جائے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے تو خبر بالکل صحیح ہوتی ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو ہر چیز کو محیط ہے, پہلے جو تھی اس کو بھی, جو بعد میں ہے اس کو بھی. اب اس کے بعد دوسری چیز, یہ تو میں نے کہا آپ سے ماضی کے بارے میں, تو آپ کس کے بارے میں آئیے, مستقبل کے بارے میں. مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا, جانتا ہے کوئی, بولیے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو صرف ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے, وہ سورس کیا ہے, خبر. پھر وہ خبر ہم کو کون دے سکتا ہے, ماضی میں خبر دینے والا کوئی آدمی جو پہلے گزرا تھا وہ بھی دے سکتا تھا آپ کو, جو قریب کا معاملہ ہو. جیسے جو ہے جب انگریزوں سے لڑائی ہوئی تو اس میں اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ بیان کر سکتے تھے اس کو, لیکن مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو غیب کی پانچ کنجیاں علم کی کہا وہ اللہ تعالی کے خاص کے لیے خاص ہیں, اس میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق فیوچر سے ہے, مستقبل سے ہے, اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. صرف ایک ہی سورس بچا ہوا ہے ہمارے پاس, وہ سورس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کا علم. اب مستقبل کے بارے میں اگر کوئی آدمی ہمیں خبر دیتا ہے, جیسے ہاں جوتشی جو لوگ ہوتے ہیں یہاں, اس کے جو کیا وہ جو ہے وہ ہندی میں جو لفظ آتا ہے نا اس کا, وہ یہ مستقبل کی خبریں دیتے ہیں انسان کا ہاتھ دیکھ کر کے کہ ایسا ہونے والا. بہت سے لوگ جو خبر دیتے ہیں کہ اب ایسا ہونے والا ہے, یہ جتنی بھی خبریں آتی ہیں جس سورس بھی آتی ہوں, یہ سب کی سب کیا مانی جائیں گی, ایک ہی لفظ میں, باطل مانی جائیں گی. کچھ اور کچھ سوچنا ہی نہیں آپ کو, سب کی سب باطل ہیں. کیوں باطل ہیں؟ اس لیے کہ مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے جو خبر دیا ہے وہی خبر ہم مستقبل کے بارے میں مان سکتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا, اور یہ خبر کس کے ذریعے سے تھی؟ وحی کے ذریعے سے تھی, تو وہاں ایمان رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ خبر اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو مستقبل کا علم رکھتی ہے. وہ علیم, وہ ہمیشہ جو ہے پہلے کی چیزوں کا بھی علم ہے اور قیامت تک بلکہ ہمیشہ جو چیزیں رہنے والی ہیں ان سب کا بھی اس کو علم ہے کہ کب کون سی چیز کیسے ہوگی. اس لیے خبر جب اس کی طرف سے آئی ہے تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں, اور جب اس کی طرف سے خبر نہ ہو تو ہم بولیے اس کو باطل مانتے ہیں. چاہے وہ آدمی دنیا کا کتنا بڑا جوشی کہتے ہیں, وہ کتنا بڑا بھی جوشی کیوں نہ ہو وہ بیان کرتا ہے اگر, تو ہم اس کی بات کو مانتے نہیں ہیں, اس کو باطل مانتے ہیں. کبھی بھی وہ چیز صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہے. انسان کا یہ علم ایسا ہے ہی نہیں کبھی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور بندوں کے علم کے تعلق سے ایک فرق یہ ذہن میں رکھیے ہمیشہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پوری کائنات کو, جو ابھی ہم نے لفظ استعمال کیا تھا, محیط ہے. پوری کائنات کو محیط ہے اور پہلے کی اور بعد کی ساری چیزوں کو محیط ہے. تو قرآن میں اس کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. میں آپ کو وہ آیت جو ہے پہلے پڑھتا ہوں, پڑھ کے سناتا ہوں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ جانتا ہے جو کچھ کی خشکی میں ہے اور جو کچھ کی سمندر میں ہے پانی میں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کوئی پتا بھی اگر درخت سے جھڑتا ہے گرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. زمین کی تہ میں کہیں تاریکی میں کوئی ایک دانہ بھی پڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور کوئی بھی تر یا خشک چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے اور اس نے اپنے علم کے لحاظ سے اسے لکھنے کا حکم دیا, تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے چیز. تو یہ باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے. ہمیشہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے جب صحیح تصور ذہن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں, تو کہا جاتا ہے کہ انسان کبھی بھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوتا. صحیح تصور کس کے بارے میں آ جائے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق سے. تقدیر کا پورا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے. جو لوگ بھی تقدیر کے مسئلے میں پریشان ہوئے یا تقدیر کا انکار کیا, صحیح معنی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس علم کا صحیح تصور ان کے ذہن میں نہیں آ سکا کہ وہ علم کتنا محیط ہے اور کس طریقے سے محیط ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے علم کے تعلق سے, اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے اس کی صفت کے تعلق سے جو ہے بیان کی ہیں. قرآن میں اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جیسا کہ شروع میں نے آپ سے کہا تھا 150 جگہوں سے زیادہ میں کیا لفظ آیا ہے؟ علیم کا یہ لفظ آیا ہوا ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں اس کو پڑھنے سے پہلے ابھی جو میں نے آپ کو شیخ محمد امین شنقیتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو بات لکھی ہے, میں وہ عربی کی ان کی جو عبارت ہے اس کو پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. مجھے یہ عبارت بہت اچھی لگی کہ سب سے بہترین نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو کی ہے اور نصیحت کے لیے ہی کافی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے العلیم. اسی لیے بار بار اس کو قرآن میں بیان کیا. دیکھیے کہتے ہیں, قال الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ, اجمع العلماء على انه اکبر واعظ واعظم زاجر نزل من السماء الى الارض. علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ نام سب سے بڑا نصیحت کرنے والا اور سب سے بڑا برائیوں سے روکنے والا ہے, جو آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نام العلیم قرآن میں جو بات بھی نازل ہوئی ہے ان میں سب سے بڑا نصیحت کرنے والا انسان کے لیے، انسان کی زندگی میں اس کو صحیح رخ دینے والا یہی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا العلیم. وضربوا لذلك مثلا وللہ المثل الاعلی، اس کی لوگوں نے مثالیں دے دے کر کے سمجھائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اونچی مثال ہے. قالوا، لوگوں نے کہا، لو فرض ان هذا البرع من الارض فيه ملك قتال للرجال ان انتهكت حرماته. آپ فرض کر لیجئے، ایک مثال دے کر کے آپ سمجھا رہے ہیں، آپ فرض کر لیجئے کہ اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اس زمین میں ایک بادشاہ ہے جو لوگوں کو قتل کر دیا کرتا ہے، اگر کوئی اس بادشاہ کی بات نہیں مانتا ہے تو اس لوگوں کو قتل کر دیا کرتا ہے. ذو قوت و عزت و منع، بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا اور بڑی ہی حفاظت والا ہے. وحولہ جیوشہ، اس کے چاروں طرف اس کے فوجی، اس کے لشکر ہوتے ہیں. وحول ھذا الملک بناتہ یقوم بریبۃ ولو قیل لأہل بلد ان امیر ذاک البلد یبیت عالما بکل ما یفعلونہ فی اللیل من الخصائص لباتوا متأدبین. جب یہ کہہ دیا جائے لوگوں سے، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، کہ اس شہر میں ایک بادشاہ ہے جو انتہائی درجے کا طاقتور اور لوگوں کو قتل کرنے والا، لوگوں کو مارنے والا، لوگوں کو سزائے دینے والا، اور اس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، کوئی آدمی چاہے کہ اس کا مقابلہ کر لے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور اس بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ لوگ یہ کام کریں، اور وہ بادشاہ اتنا علم رکھتا ہے کہ رات میں بھی اگر کوئی آدمی کہیں کوئی بھی حرکت کرے گا تو اس بادشاہ کو معلوم ہے، بادشاہ سے مخفی نہیں رہے گی وہ بات، وہ حرکت. تو سب کی سب لوگ اس سے ڈر کر کے انتہائی ادب کے ساتھ رات گزاریں گے. اگر کبھی بھی کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ معاملہ ہے تو سب کی سب ڈر کر کے انتہائی ادب کے ساتھ رات گزاریں گے. جب یہ معاملہ دنیا کے مختلف بادشاہوں کے بارے میں انسان جب تصور کر کے ایسا کرتا ہے تو یہی تصور وہ کس کے بارے میں کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے، ذو القوۃ المتین ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑے غلبے والا ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ ملک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کے ساتھ ساتھ علیم ہے. انسان کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ خبر رکھتا ہے، جانتا ہے. تو ان سب کے بعد کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس یہ صحیح تصور آ جائے تو کبھی بھی وہ اللہ تعالی کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. یہ سب سے بڑی نصیحت کا، کہتے ہیں یہ نام سب سے بڑی نصیحت کا ذریعہ ہے انسانوں کے لیے. یہ مثال انہوں نے کتاب میں پیش کی ہے، بہت سی مثالیں لوگوں نے پیش کی، میں آپ کو ایک مثال پیش کروں گا. یعنی اس مثال کے علاوہ جنہوں نے پیش کیا، میں دوسری مثال پیش کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر کسی آدمی کو جو کہ کسی بھی فیکٹری میں کسی بھی جگہ پہ کام کرتا ہے، یہ بتا دیا جائے، کسی بھی کلاس روم میں یہ بتا دیا جائے کہ آپ کا جو پرنسپل ہے وہ بہت سخت ہے، اور اگر پرنسپل کے خلاف یہاں کچھ بھی حرکت کی گئی، اس کا جو حکم ہے، اس کا جو آرڈر ہے، اس کی خلاف ورزی کی گئی، تو یہ پرنسپل یا یہ ذمہ دار آپ کو بڑی سخت سزا دے گا. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ پرنسپل اگرچہ کہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کی ایک ایک حرکت کی خبر اس تک پہنچا دی جاتی ہے، اس کو اس کا علم دے دیا جاتا ہے، تو کوئی بھی بچہ وہاں پہ شرارت نہیں کرتا، وہ ڈرے گا اور شرارت نہیں کرے گا، اور کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا جو کہ آرڈر، جو کہ حکم اس پرنسپل کی طرف سے آیا ہوا ہو. کہتے ہیں یہی معاملہ انسانوں کا، اگر انسان صحیح معنی میں یہ اپنے دل میں عقیدے میں بیٹھا لے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ہم کہیں بھی کسی بھی حال میں رہیں اللہ تعالی ہمیں جانتا ہے. پہلے دیکھنے کے بارے میں یہی بات کہی گئی تھی, اب یہ کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ کبھی بھی انسان اللہ تعالی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, چاہے وہ کہیں بھی رہے گا, کہیں بھی اس کے خلاف نہیں جائے گا. اس میں اور بھی چیزیں ابھی ہیں, علم کے اسلام میں اس کا تقاضا کیا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہر چیز کو محیط ہے, میں نے آپ سے یہ کہا, تو اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور, سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ان سب کا تقاضا کیا ہے, ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ اس میں تھوڑی سی جو ہے اور دیر لگے گی اب اس کو اور شرح کرنے میں, اور آج آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی دوسری بات کرنی ہے. تو میں انشاءاللہ علیم کے اس لفظ کی اور وضاحت آپ کے سامنے, جو اس کے تقاضے ہیں, جسے سینوں کی باتوں کو جاننا, کبھی کبھی آنکھ کے اشارے سے جو باتیں کہہ دی جاتی ہیں زبان سے نکلتی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ العیون قرآن میں آتا ہے, آنکھ کی خیانتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں, تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں, کم سے کم آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا. تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ باتیں آئندہ ہفتے پیش کروں گا. اس سے پہلے آج کچھ چیزیں آپ کے سامنے یہ واضح کرنی ہے, دعوت کے تعلق سے اور جو ہے دائی کے تعلق سے اور مدعو کے تعلق سے چند باتیں جو ہے, چند جو ہے وہ چیزیں اس کے تعلق سے آئیں گی. اور یہ جو اسماء و صفات کی جو بات تھی یہاں پر وہ فی الحال جو ہے رکا ہے, آپ چاہیں تو اپنا وہ بند کر دیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ ترتیب وہاں سے پھر آپ کو اسی